الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورة آل عمران کا چھٹا رکوع اسی موضوع پر مشتمل ہے جس موضوع پر سورہ آل عمران کی اکثر آیات اور رکوع مشتمل ہیں، اور وہ موضوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی خدائی اور کبریائی کا بیان، اور انبیاء کرام کے حالات، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہود بھی غلط عقیدہ رکھتے تھے اور نصارہ بھی غلط عقیدہ رکھتے تھے، لہذا قرآن کریم نے نصارہ کو بھی حق کی دعوت دی اور سچ بیان کرنے کا کہا، اور قرآن کریم نے یہود کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کرتے ہوں وہ غلط ہے. اور گزشتہ مجلس میں جو تفسیر کی آیات بیان کی تھیں اس میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ یہودیوں نے اپنے بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی تھی اور بادشاہ سے کہا کہ یہ یہود کے دشمن ہیں اور یہ ہماری نسل کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو قتل کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں. اور بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے کچھ لوگ متعین کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، آپ نے اپنے شاگردوں اور اپنے رفقاء کو اللہ کی وحدانیت پر ہمیشہ قائم رہنے کا درس دیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو اللہ کی دی ہوئی علم اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین پر ہمیشہ عمل کرنے کی نصیحت کی. اور اس کے بعد حضرت اپنے گھر میں بند ہو گئے اور بادشاہ نے جو لوگ بھیجے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ملے ہی نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ وہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا سکے بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا تھا. معاملہ ایسے مشتبہ ہوا کہ انہوں نے اپنے زوم میں اور اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. لیکن جب وہ قتل سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو انہوں نے جب اپنے ساتھی گنے تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی غائب تھا. اور پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمارا وہ بندہ کہاں گیا اور کسی کے پاس بھی اس کا صحیح جواب موجود نہ تھا. پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہی بندے کو مار ڈالا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قدرت اللہ نے ان کو نہیں دی تھی. اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آج جو اس دنیا اور کائنات میں تین آسمانی مذاہب موجود ہیں ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے, کیا مذہب ہے؟ ایک مسلمان کا اس مسئلے سے باخبر ہونا نہایت ضروری ہے. یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, بزعم ان کے قتل ہو چکے ہیں اور اب عیسیٰ نام کا کوئی شخص باقی نہیں رہا ہے. یہ عقیدہ ہے یہود کا. اور جو نصارہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے, قتل ہو گئے تھے, لیکن قتل ہونے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور زندہ کر کے آسمانوں پر بلا لیا. یہ عقیدہ نصارہ کا ہے جو غلط ہے. اور اسلام نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے, نہ صلیب پر چڑھے, نہ یہود کے ہاتھوں ان کو چوٹ لگی, بلکہ اللہ تعالی نے ان کو یہود کے ظلم سے بچا کر آسمان میں جسم کے ساتھ بلا لیا ہے. حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی بلکہ اسی دنیاوی زندگی جس طریقے سے وہ فلسطین میں موجود تھے اسی جسم کے ساتھ, اسی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, اور یہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے, بل رفعہ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے, بلا لیا ہے. وہی آیت کا موضوع اس رکوع میں بھی ہے لیکن ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ, انی متوفی کا, بے شک میں آپ کو پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں. دوسرا ترجمہ انی متوفی کا, بے شک میں آپ کو وقت مقررہ پر موت دوں گا. یہ دونوں ترجمے واضح ہیں اور ان دونوں ترجموں کو سمجھنا مسلمان کے عقیدے کی درستگی کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ لفظ ہے متوفی کا, یہ توفی سے ہے اور اس کا مادہ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ مادے کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ وفا ہے. اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا ادا کر دینا. مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک داماد کی تعریف فرمائی اور کہا وعدنی فوفانی، انہوں نے مجھ سے وعدے کیے. اور جیسے عموماً رشتہ دار جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ایسے وعدے ان کے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے ہیں، سچے کیے ہیں. تو اگر ہم متوفی کا معنی پورا کا پورا اٹھانے کے کریں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ وفا کہتے ہیں پورے کے پورے حق کی ادائیگی کو. اور جس شخص کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے تو اسے کہتے ہیں ما وفا، یعنی اس نے وفا نہیں کی، اس نے بے وفائی کی ہے. اس سلسلے میں خصوصاً طلباء یہ بات یاد رکھیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جو اسلام کے بڑے شیخ اور امام تھے، انہوں نے توفی کا معنی کیا ہے قبض اور استعفی. قبض اور استعفی معنی وہی ہے، اٹھا لینا، لے لینا، پورا کا پورا اپنی دسترس میں لے لینا. اور پھر حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ تفصیل فرمائی ہے کہ اس کی تین صورتیں. کبھی توفی عند الموت ہوتی ہے، انسان اپنا وقت پورا کر لیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں فوت ہو گیا، وفات ہو گئی. اصل معنی کا مادہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری کر لی. اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ وفات انسان کو پیش آتی ہے نیند میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روح اٹھا لیتے ہیں اور جن کو باقاعدہ موت نہیں آتی ہے تو ان کو نیند میں ان کی روح اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. اور پھر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ توفی الروح مع الجسد، ایسی وفات ہو جائے کہ روح بھی چلی جائے اور جسم بھی چلا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں متوفی کہا ہے اس سے مراد تیسری قسم ہے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا اور اٹھا لیا. اور اسی طرح جو قرآن کریم کے ترجمان اور صحابہ میں قرآن کریم کے بہت بڑے شیخ اور مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، امام ضحاک روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی رافعک الی ثم متوفیک فی آخر الزمان، میں عیسیٰ تم کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں اور میں تم کو فوت کر دوں گا جب تمہارا وقت مقررہ آ جائے گا. تو توفی کا معنی اگر ہم فوت ہونے سے بھی کرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً قادیانی اینڈ کمپنی، وہ مسلمانوں کو اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لہذا وہ چلے گئے، اب عیسیٰ جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ مسیح، وہ جھوٹا، وہ قادیانی دجال جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ کائنات میں اتنے جھوٹ کسی اور نے بولے ہی نہیں ہوں گے. ایک جھوٹ اس میں سے یہ بھی ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے بلکہ اب جو مسیح قیامت کے قریب آنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو بولتے تھے میں ہوں. حالانکہ یہ ترجمہ قرآن کے منشا کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے فتاوی اور صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ اور محدثین نے جو مطالب اور تراجم بیان کیے ہیں اس میں بھی اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ آنے والے فتنوں سے تم ہوشیار رہو، الرٹ رہو، تیار رہو، اس کے لیے یہ مسائل بیان ہوئے ہیں. کیسے؟ وہ ابھی آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں. تو پہلے متوفی کے دو معنی ہیں. ترجمہ شیخ الہند اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یا حضرت مولانا مظہر بقا صاحب ان کے کلمات اور ان کے ترجمے دیکھیں تو آپ کو اس میں ملے گا کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کو پورا پورا اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اگر آپ دوسرے تراجم دیکھیں جو اکثر لوگوں نے کیے ہیں تو وہ اس طرح ہیں، انی متوفی کا، میں آپ کو فوت کروں گا. اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا، اس میں فاعل کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. آکل جو کھائے، شارب جو پیے، تو اس میں فاعل متوفی کا. اور دوسرا ترجمہ وہ فوت سے ہے. اگر فوت سے ہے تو یاد رکھیے گا جس صحابی نے اس آیت کا ترجمہ فوت سے کیا ہے اسی صحابی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے مراد فلسطین والی موت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے اور اسی سرزمین فلسطین کی سرزمین پہ دجال کو قتل کر دیں گے، تب ان کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے. جیسے تمام انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں جتنے آئے ہیں ان کو موت ہوئی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت ہوگی. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور ابھی ابھی ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ موت بعد میں قرب قیامت میں ہوگی، اور ابھی جو یہود آپ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں اس سے بچانے کے لیے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا رہے ہیں. یہاں پر بھی غور کیجئے گا، إِلَيَّ کسی اور طرف اشارہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو خدا بنا رہے ہیں یا ہم آپ کو بہت بڑا بابا بنا رہے ہیں یا ہم آپ کو بہت بڑا صوفی بنا رہے ہیں، بلکہ نہیں، ہم آپ کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہاں؟ إِلَيَّ. اور جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس میں بھی ہے، بَر رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، لیکن کہاں اٹھایا ہے؟ اپنی طرف. یہ کیوں بیان فرمایا؟ یہ اس لیے کہ نصارہ جو عیسائی کہلاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھ کر گئے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک بنے ہیں، اور وہ ثالث و ثلاثہ تین قسم کے خداؤں کا بیان کرتے تھے، اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں میں خدا کے ساتھ خدائی میں موجود ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَيَّ، ان کو ہم نے اپنی طرف بلا لیا ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جیسے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آخر کار لوٹ کر تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے. اگر ہم نصارہ کی یہ بات بالفرض تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، تو ہر آدمی کا خدا بننا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ایسے ہم نے بھی جانا ہے، ایسے ہمارے بڑے بھی گئے، ایسے ہمارے آنے والی نسلیں بھی مریں گی. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ جو مر جائے آپ کہیں کہ یہ خدا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے، اور اس سے بچنا ضروری. تیسری بات ذرا آیت پہ غور کیجئے گا، انی متوفی کا ورافعو کا، میں آپ کو فوت بھی کروں گا اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھا بھی رہا ہوں. حالانکہ ترتیب الٹی ہونی چاہیے تھی کہ ابھی ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں اور جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو موت دے دیں گے. لیکن ایسے نہیں فرمایا, بلکہ پہلے موت کا ذکر ہے اور بعد میں اٹھنے کا ذکر ہے. رد علی النصارى, یہ بھی عیسائیوں کا رد ہے. کیسے رد ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, العیاذ باللہ, تو خدا مرتا ہے؟ نہیں مرتا, حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا تمہارا یہ دعویٰ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہوں گے تو وہ خدا نہیں ہے. اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر حصر کے لیے, خصوصیت کے لیے, کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تقدیم اور تاخیر کی جاتی ہے, اور یہ ان مقامات میں سے ایک مقام موجود ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی جب اسکول میں تھے تو ایک استاذ نے ان سے اس بات پہ میٹرک میں مناظرہ کیا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام باقی نہیں ہے. حضرت والد صاحب چھوٹے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن حضرت نے کہا آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور پھر وہاں علاقے کے ایک بڑے عالم تھے اور ان کی خدمت میں جانا ہوا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چھوٹا بچہ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, اور استاد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط. ساری کی ساری جو ڈاکوں کی دکانیں کھلتی ہیں, جھوٹے پیغمبروں کی دکانیں کھلتی ہیں, اور جھوٹے لوگ جو دعوے کرتے ہیں, ان میں سے ایک چور دروازہ وہ یہاں سے تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. یاد رکھیے گا, مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. کیوں ہم اس پہ اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری, جو پورے اسلام کے اندر متفق طور پر حدیث کے امام ہیں, انہوں نے فرمایا ہے وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام بقرب القیامت اماما عادلا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لانے اور امام عادل بننے کی حدیثیں تواتر تک پہنچ چکی ہیں. اور جو حدیث ہیں, اور پھر صرف حدیث کافی نہیں, قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں, اور ایک نہیں کئی مقامات پر آیات موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے, ہم نے ابھی تفصیل پڑھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کون تھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہاں تھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تربیت زکریہ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرشتے کی ملاقات ہوئی, اور پھر فرشتے نے دم کیا, اس سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کر دیا. کتنی تفصیل, بچہ پیدا ہوا, بچے نے بچپن میں باتیں کی, یہ اتنی زیادہ تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو دکھا دیجئے کدھر. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, آخری رسول اور نبی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر یا رسول کا آنا ممکن ہی نہیں ہے, اگر جو آئے گا وہ جھوٹا ہے. لہذا مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں, نہ خدا کے بیٹے ہیں, نہ ہی وہ تمہارے لیے نئی شریعت لے کر آئیں گے. نہیں, بلکہ وہ پرانی شریعت پر ہی رسالت کے ساتھ رہیں گے اور ہمیں امت محمد کی تعلیمات کے اوپر چلنے کا نصیحت کریں گے. اور جب ہم اپنے پیشوا کو اور اپنے امام کو پہچانیں گے ہی نہیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس لیے پہلے سے بتا دیا کہ باقی بےمانوں سے دور رہنا ہے, اور ایک شخصیت اللہ تعالیٰ ایسی نازل کریں گے جو واقعتاً اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, اللہ نے ان کو آسمان کی طرف بلا لیا ہے, جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف بھیج دیں گے. بس وہ ہیں, ان کے پیچھے چلنا ہے, کسی اور کے پیچھے چلو گے تو تباہی ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ سورہ آل عمران دیکھ لیں, سورہ مائدہ دیکھ لیں, سورہ مریم دیکھ لیں, ہر جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کہا گیا ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا حکم بھی اس امت کو موجود ہے. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں, آپ پہ انجیل نازل ہوئی ہے, تو آپ اپنے دین کو آگے لائیں گے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین آگے لائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو تعلیم, جو اصل پیغام دیا ہے وہ اسلام ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت آدم بھی مسلمان تھے, حضرت نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بادشاہ کسی اور سلطنت میں جاتا ہے تو کیا اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہاں اس کا اکرام بھی ہوتا ہے, اس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے. اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں سلطنت کے بادشاہ امیر ہمارے پاس آئے ہیں, ان کا اکرام ضروری ہے. اگر کوئی ان سے کہے کہ آپ تو بادشاہ نہیں ہیں تو وہ بولے گا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, میں یہاں بادشاہ نہیں ہوں, اپنے ملک میں تم آؤ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بادشاہت کسے کہتے ہیں. تو جس طرح دنیا کے چھوٹے چھوٹے مرتبے آگے پیچھے جانے سے ختم نہیں ہوتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو رسالت دی ہے وہ رسالت بھی ختم نہیں ہوتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد فرید کے طور پر تشریف لائیں گے, اور چونکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس لیے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی نصیحت کریں گے. اس لیے وہ لوگ جو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہی پکڑا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جو آدمی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی پیغمبر کسی رسول نے آنا ہے ہی نہیں. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں تفسیر میں یہاں پہ فرمایا ہے کہ میں ہر مسلمان کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے محترم امام الاثر فقید النظیر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس کتاب کو ضرور دیکھ لیں اور پڑھ لیں. کتاب عربی میں ہے لیکن آج کل اس کے اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. وہ کتاب جب آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں گے اللہ کے فضل سے زندگی بھر اس موضوع پہ آپ کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر 100 حدیثیں جمع کی ہیں. کتنی؟ 100 حدیثیں جمع کی ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں اور صاف صاف کہہ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح مشہور کتاب. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر تصنیف فرمائی ہے. حیات مسیح کے نام سے وہ کتاب بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام کتابوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں. اذ قال اللہ, جب اللہ نے کہا, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, بے شک میں آپ کو موت دوں گا, یا میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوں, ورافعوں کا, اور میں آپ کو اٹھا رہا ہوں, الیہ, اپنی طرف, ومطہروں کا, اور میں آپ کو پاک کر رہا ہوں, من الذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, وجاعل الذین تبعوں کا, اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کے متبع رہتے ہیں, فوق الذین کفروا, کافروں کے اوپر, غالب, الی یوم القیامت, قیامت تک, ثم الی مرجعکم, پھر تم سب کو, سب کا لوٹنا میری طرف ہے, فاحکم بینکم, بس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان مسائل کے بارے میں, ان عقیدوں کے بارے میں, ان دین کے بارے میں جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ کیا ہے؟ انی متوفی کا, میں آپ کو جب وقت آئے گا تو فوت کروں گا. آپ ہمیشہ زندہ نہیں ہیں, اور جو ہمیشہ رہندہ رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالی ہے. اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان پر موت آنی. کل نفس ذائقۃ الموت. ورافعوں کا, اور دوسرا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں, اس وعدے پہ عمل ہو چکا ہے. اور میں نے بتایا کہ یہودیوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا اور وہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہیں, حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. وہ مطہروں کا, اور تیسرا وعدہ, اے عیسیٰ, تم پر تہمتیں بہت لگی ہیں. یہودوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں, اور یہ سب تہمتیں ہیں, اور ان تہمتوں سے بچانا اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری. ومطہروں کا, اور میں آپ کو پاک صاف کر دوں گا ان تمام تہمتوں سے. کیسے؟ ایسے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اور پیغمبر بھیج دیے, اور انہوں نے جیسے اسلامی تعلیمات کی تاکید کی ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بھی بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاکی بھی بیان کی ہے کہ یہ جو یہود حضرت مریم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے وہ غلط ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم کی طرح ہے. جیسے آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور حوا بغیر ماں کی پیدا ہوئی ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو چکے. لہذا تیسرا وعدہ, و مطہروں کا, میں آپ کو پاک کروں گا, میں آپ کی تہمتوں کو ختم کروں گا. اور اللہ کے فضل سے آج مسلمان ایک بڑے تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے, وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ, اور جو آپ کو مانیں گے ان کو ہم ہمیشہ غلبہ دیں گے. کون لوگ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ نمبر ایک مسلمان, نمبر دو عیسائی. آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں, جس ملک پہ ہاتھ رکھیں گے یا وہ ملک مسلمان کا ہے یا وہ عیسائی کا ہے, اور کسی کا بھی نہیں. ہاں, ایک ملک ہے یہود کے نام پہ بنایا گیا ہے, لیکن یہود خود کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی وہ ریاست وہ نصارہ کا ایک ناجائز بچہ ہے. قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ یہ مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے, تو وہ بچہ آج بھی آپ سنتے ہیں کہ جہاز پہنچ گئے, اسلحہ پہنچ گیا, بم پہنچ گئے, چھوڑو ان کو, ہٹ جاؤ تم پیچھے. خدا کی قسم ایک منٹ کا کام بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ان کو وہاں سے نیست و نابود کرنا. اس لیے آج بھی قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ قرآن کی آیت اپنی جگہ اٹل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دنیا میں دو قومیں آباد ہیں, مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں, اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو اللہ نے جو غلبہ دیا ہے وہ غلبہ ہندو کے پاس نہیں ہے, وہ غلبہ سکھ کے پاس نہیں ہے, وہ بدھ مت کے پاس نہیں ہے, وہ یہود کے پاس نہیں ہے, اور یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. ہاں پھر مسلمان اور نصارہ کے آپس میں سخت لڑائی ہے, اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہود بھی انہی کا ایک ناجائز بچہ ہے جس کو زبردستی کر کے 1948 میں ایک تحفہ دیا گیا کہ یہ آپ کا ملک ہے, یہاں آپ رہیں, یہاں آپ شرارت کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں کو آرام سے ہم رہنے نہ دیں. ان کی پروکسی ہے, ان کا ایک عجیب و غریب قسم کی چھاونی ہے جہاں سے وہ چاہتے ہیں ظلم کرتے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اسرائیل کو بد دعا بھی دی اور اسرائیل کو گالی بھی دی اور پاسپورٹ لیا اور امریکہ کے سفر پہ نکل گئے. پاسپورٹ لے لیا, کینیڈا پہنچ گئے, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اسرائیل حقیقت میں کچھ نہیں ہے, اصل بےمان یہ, اصل شرارتی یہ ہے, اور مسلمانوں کو اللہ نے دکھا دیا. یو این جنرل اسمبلی میں 158 ملک کہتے ہیں کہ جنگ بند کرو, لیکن ایک ملک کہتا ہے کہ جنگ بند نہیں ہوگی, اور وہ کون ہے وہ سب جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ, ہم آپ کی ایسی مدد کریں گے اور ہم آپ کو اتنا مبارک بنا دیں گے کہ آج کے بعد آپ کو جو مانے گا ہم ان کو غلبہ دیں گے, آپ کو جو نہیں مانے گا ہم ان کو غلبہ نہیں دیں گے. اور پریکٹیکلی دنیا کے اندر یہ عمل موجود. چار وعدے ہو گئے, پانچواں وعدہ, ثم الی مرجعکم, پھر تم سب لوٹو گے میری طرف, فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, بس میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا ان مسائل کے بارے میں کہ کون سا دین غلط تھا, کون سی بات صحیح تھی. جن لوگوں نے حق سچ قبول کیا ان کو جنت ملے گی, اور جو حق سچ کو پہچان چکے تھے اور پھر بھی جھوٹ کے اوپر بزد تھے ان کو سزا ملے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے دین کا, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تو میں ان کو سزا دوں گا بہت سخت, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے. ابھی تو فرمایا ہے کہ ثم الی مرجعکم, تم لوٹ کے آؤ گے تو دیکھیں گے, اور اب فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. علماء کہتے ہیں جو بڑا مجرم ہوتا ہے, جو بڑا شرارتی ہوتا ہے, اس کو فیصلے سے پہلے بھی پولیس والے صحیح سے پٹائی کرتے ہیں اور فیصلے کے بعد بھی اس کی پٹائی ہوتی ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ بڑا جرم کیا ہے, بڑا گناہ کیا ہے, تو بولتے ہیں لگاؤ اس کو ڈنڈا, تو اسی طرح یہ بےمان جو جھوٹ کے اوپر قائم رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں, دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوستیں اور لعنتیں نازل ہوتی ہیں, اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ نیک اعمال کر چکے, فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دیں گے, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ کو ظالم پسند نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں میں, ایک فریق محبوب ہے اور ایک فریق مذموم ہے. جو اللہ کو پسند ہیں ان کا دنیا میں بھی اکرام ہے, اور اکرام صرف یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بندہ بریانی کھائے اور روزانہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے, یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یہ مٹیریل ہے, یہ اکرام نہیں ہے. بلکہ اکرام وہ ایمان ہے, اکرام وہ اطمینان ہے, اکرام وہ بندے کا اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ میں اپنے اللہ کے دین پہ قائم ہوں, یہ اکرام. کافر کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن اطمینان موجود نہیں. آپ پتہ کر لیں اس وقت جو دوائیوں کی سب سے زیادہ کھپت ہے وہ سکون آور دوائیوں کی ہے، وہ نیند والی دوائیوں کی ہے، کئی کئی گولیاں کھا جاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون نہیں آتا. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پکڑ ہو چکی ہے. ذالک نتلوہ علیکا، یہ آیتیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، وذکر الحکیم، یہ ذکر ہے اللہ کا اور یہ حکمتوں سے بھرپور ہے. کیسے؟ ان مثل عیسیٰ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جب تمہیں حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کی پیدائش پہ اتنی حیرت ہے تو حضرت آدم کی بغیر ماں باپ کی پیدائش پر حیرت کیوں نہیں ہے؟ اور صرف حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کی پیدائش پر تمہیں اتنی حیرت ہے تو حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں ان کی تو ماں نہیں تھی، اور حضرت آدم کے جسد سے وہ برآمد ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسانیت کا سلسلہ بڑھایا، تو وہاں پہ تمہارا قانون نہیں چلتا، یہاں پہ تم کہتے ہو یہ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ بات غلط ہے. اس لیے قرآن کریم نے کیا مثال دی ہے زبردست. خلقہ من تراب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا تھا. ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے. اس دن ایک آدمی نظر سے گزرا جو اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہو جاؤ اور ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے کلمات میں اثر نہیں ہے؟ آپ جو آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، تو کیا اس کا اثر نہیں ہے؟ ہے نا، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو ہدایت مل رہی ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے. تو جب آپ جیسے لبر چٹو کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ لوگوں نے ایک گھنٹے کا پروگرام آپ کے لیے رکھ لیا ہے، تو تمہارے خدا اللہ وحدہ لا شریک وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ کہتے رہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت، اپنی عقل اور اپنے شعور کو اللہ کے قانون کے مطابق کرو تو کامیابی ہے، اور اگر حد سے آگے بڑھو گے تو پھر کامیابی نہیں ہے بلکہ پھر تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قال له کن فیکون، پھر ہم نے کہہ دیا تو وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے. تاکید دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں مسلمانوں کو تاکید کر رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ صحیح رکھنا ضروری ہے. الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے سچی باتیں ہیں. فلا تکم من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، پس جو بھی آپ سے بحث کرتا ہو بعد اس کے کہ آپ کے پاس سچ آ چکا ہے، علم آ چکا ہے، وہی آ چکی ہے. فقل، آپ فرما دیجئے تعالو آؤ. ندعو ابنانا وابناکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ونسانا ونساکم، اور ہم بلاتے ہیں اپنی بیویوں کو بچوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بچوں کو. وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر کرنے کی دعا کریں گے. جب دلائل ختم ہونے لگتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا تو مناظرے کے بعد ایک صورت آتی ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں اور دونوں فریق اپنے آل اور اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں بچوں کو لاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے، ہم میں سے جو غلط راستے پر چل رہا ہے، ہم میں سے جو ضدی ہے، اس پہ لعنت نازل ہو جائے، اور اے اللہ جو سیدھے راستے پر ہے اس کو آپ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ مباہلہ ہے، اور علماء نے یہ مباہلے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ کیے ہیں اور لوگوں نے انجام اس کے دیکھے ہیں. مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو کہا مناظرہ بہت ہو گیا، بس اب مزید مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا، پریکٹیکل کا، آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو شرحبیل نے اور عبداللہ ابن شرحبیل نے اور جبار ابن قیصر نے، یہ سب وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو یہ بات تو پکی ہے کہ یہ جو مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ نبی ہیں، اور اگر ہم نے مباہلہ ان سے کر لیا تو نہ ہماری خیر ہے نہ ہماری بچوں کی خیر ہے، بلکہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خراج دینے پر ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن مباہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قادیانیوں سے بھی ہمارے علماء نے بڑے بڑے مباہلے کیے ہیں، غلام قادیانی بیت الخلاء میں مرا، غلاظت میں مرا، اس کی ایک وجہ یہی تھی، ہمارے علماء نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم باتھ روم میں مرو گے، تم بیت الخلاء میں مرو گے، اور وہی ہوا۔ تو بہرحال مباہلہ یہ ایک بہت ہی زیادہ انتہائی صورت ہے، علماء کو جب اپنے حق ہونے پہ اور غیر کے باطل ہونے پہ اظہار کرنے کی ضرورت ہو تو ان کو چاہیے اپنے اندر اتنی روحانیت پیدا کریں، اپنے اندر اتنا وزن پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نکلے ہوئے کلمات کو سچا کر دیں اور باطل تباہ ہو جائے، یہ مباہلہ ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ایک اور ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہاں پہ آیا ابنا آنا و ابنا کم و نسا آنا و نسا کم و انفسنا و انفسکم۔ تو روافظ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابنا کے اندر نہیں ہے بلکہ انفسنا کے اندر موجود ہیں، اور یہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ایک چیز تھے علیہ عزب اللہ، اور یہاں تک ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی تھی، وہی حضرت علی کو دینی تھی، فلا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بالکل واضح ہے ابنا آنا و ابنا آکم، اپنے بچوں کو بھی بلاتے ہیں اور ان کو بھی بلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کچھ نسبی تھے جو فوت ہو گئے، اور روحانی بیٹے بہت تھے۔ حضرت علی داماد تھے، اور ہماری زبان میں اردو میں بھی داماد کو جب سسر پکارتا ہے تو بیٹا کہتا ہے، صرف اور صرف آپ نے اپنا دجل اور فریب ثابت کرنا ہے، ورنہ حضرت حسن بھی بیٹوں میں تھے، حضرت حسین بھی بیٹوں میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹوں میں تھے، وہ نسانا فاطمہ الزہرا عورتوں میں تھی، عائشہ صدیقہ خواتین میں تھی، حفصہ بنت عمر خواتین میں تھی، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ سے مراد بھی تھا۔ جب بیٹوں کا ذکر ہو گیا، بیٹی کا ذکر ہو گیا، تو پھر اب نمبر کس کا ہے؟ اب اپنا ہے، کسی اور کا نمبر اب نہیں ہے۔ لہذا یہ جگہ نوٹ کر لیں، یہاں پہ انفسنا سے مراد حضرت علی نہیں ہے، کسی بھی اسلام کے اہل سنت کی تفسیر میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجع اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم پھر جھوٹ جو بولتا ہے اس پہ کہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں یہ سچی ہیں، یہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کے مفروضے نہیں ہیں، بلکہ سب حقیقت ہے اور تاریخ گواہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، ہر ایک کو ہر وقت نہیں پکڑتے، موقع آتا ہے تو پکڑتے ہیں اور سزا ملتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ بات نہیں مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالی فسادیوں کو خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے لگے رہیں لگے رہیں، آپ کی جان نکل رہی ہے، کام رکے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ اس کو سمجھانا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہالت کی حد آگے بڑھنے لگے تو سلام کرو اور نکلو، بات ختم کرو۔ یہی بھی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، مناظرہ بھی کر کے دیکھ لیں، مباہلہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ تب بھی نہ مانے تو بس چھوڑ دیں۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ بلاغ ہے، ہدایت دینا اللہ تعالی کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں۔ قل یا اہل الکتاب، اور اے کتابیوں بات سنو ذرا، تعالوا الی کلمتن، آؤ ایسی بات کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے. آداب تبلیغ میں سے جب آپ کسی کو کوئی پیغام دیں تو ایسا پوائنٹ آف ویو تلاش کریں جس میں آپ اور وہ متحد ہوں. وہ آسمان کی باتیں کرتا ہے، آپ زمین کی باتیں کرتے ہیں تو بات بنے گی نہیں، بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بلکہ ایسے پوائنٹ آف ویو اور ایسے نقطہ نظر کو اپنایا جائے جو نقطہ نظر آپ میں اور مخالف میں شریک ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ کو دعوت حق دی ہے اس میں کہا چلو آؤ ایسی بات پر اتفاق کرتے ہیں جو بات ہمارے نزدیک بھی درست ہے اور تمہارے نزدیک بھی درست. کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے. ولا نشرک بھی شیئا، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم کسی بابے کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو اللہ کے سوا خدا بنائیں، ہرگز نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی انکار کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ اس عقیدے میں نہیں ہیں. علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اپنا موقف وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا یہ ایمان کی سلامتی کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، زپ لگا لی، ختم، وہ سب ہو رہا ہے، دنیا آگے پیچھے ہو گئی، بچے گمراہ ہو گئے، خواتین ننگی ہو گئیں، اور بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے کہ نہیں جی میں کسی کو، یہ بات غلط بات ہے. بلکہ اپنا موقف واضح طور پہ بیان کر دینا یہ آپ کے اوپر فریضہ ہے. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہے. یا علی الکتاب، اے کتابیوں، لما تو حاج جو نفی ابراہیم، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. تو اتنے کم عقل لوگ ہو خدا کے بندو کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے، تو یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ کیسے یہودی تھے؟ کیا تورات نازل ہوئی تھی؟ نہیں. اور اے عیسائیوں، جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو کیسے نصرانی تھے؟ کیونکہ انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہے. تو قرآن کی دلیل دیکھیے. فرمایا لم تحاجون فی ابراہیم، تم لوگ کیوں لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات بھی بعد میں نازل ہوئی ہے اور انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی ہے. افلا تعقلون، کیا تم بات سمجھتے نہیں ہو؟ عقل نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں تم، ہاں اولائی، ہاں ان معاملات میں، حاجج تم فیما لکم بھی علم، جن میں تمہیں تھوڑی بہت معلومات ہیں، اس میں تم بحث کرو تو ہم تمہارے ساتھ بات بھی کریں. تم تو سرے سے ایسی بات کر رہے ہو جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کدھر، حضرت عیسیٰ کدھر، اور تم کہتے ہو عیسیٰ، حضرت ابراہیم نصرانی تھے؟ ہرگز نہیں. فلے مت حاجونا، ان بارے میں تم بحث نہ کرو، فی ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے. واللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ہم بتائیں گے ابراہیم کون تھے، ہم تمہیں بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا مسلک کیا تھا. ما کان ابراہیم یہودیہ، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے. ولا نصرانیہ، نہ وہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیف مسلمہ، بلکہ وہ یکسو تھے اور مسلمان تھے. وہ تمام قسم کے شرک اور بدعات سے اور گمراہیوں سے بیزار تھے اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. ان ناول الناس، اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج حضرت ابراہیم کے وارث کون ہیں، تو تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ ان کا مذہب کیا تھا. اور عجیب تم باتیں کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے وارث ہیں. کیسے وارث ہو؟ تمہیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مسلک کیا تھا. ہاں ان کے وارثین کون ہیں؟ ان ناول الناس، بے شک حضرت ابراہیم کے قریب ترین لوگ، للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی تھی، ایک اللہ کی عبادت کی تھی، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہوئے تھے، وہ لوگ ہیں. حضرت ابراہیم کے وارث تم لوگ نہیں ہو. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے اور وہ دین اسلام ہے. والذین آمنوا اور وحاز النبی اور یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امین اور وارث ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے اور وارث ہیں تو یہ وہ پیغمبر ہیں جو واقعتاً ابراہیمی ہیں تمہاری باتیں غلط ہیں. واللہ علی المؤمنین اور بے شک اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی بھی آدمی کو مسلمان کو ولی کہنا جائز ہے اس لیے کہ المومنون اولیاء الرحمن جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب اللہ کے دوست ہیں. بندہ جب نماز پڑھتا ہے یہ دوستی ہے, بندہ جب روزہ رکھتا ہے یہ دوستی ہے, بندہ جب حج کرتا ہے یہ دوستی ہے. وَدَّ طَائِفَةٌ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ چاہتا ہے, کن میں سے؟ من اہل الکتاب کتابیوں میں سے, لو یضلونکم کاش کے تمہیں گمراہ کر دیں, تمہارے لیے اسکول بنائے, تمہارے لیے کالج بنائے, تمہارے لیے یونیورسٹی بنائی, تمہارے گلے میں رسی باندھی, تمہارا لباس بھی ایسا کر دیا, تمہارا کھانا پینا بھی اپنی طرح کر دیا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ان کی خواہش ہے کہ دین اسلام کو ختم کر دیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی انہوں نے اس وقت کی تھی آج بھی وہ دشمنی اپنی جگہ موجود ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. سچ والوں کو, حق والوں کو, قرآن و حدیث سمجھنے والوں کو ان کا ایک ایک جھوٹ اور ان کا ایک ایک مکر نظر آتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن ان میں شعور نہیں ہے. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے کتابیوں, لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم گواہ ہو. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس سے پہلے انجیل نازل نہیں ہوئی, ہو چکی ہے تو وہاں پہ مانتے ہو, ادھر انکار کرتے ہو, یہ تو زیادتی ہے. اور اے یہودیوں تم بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آتی تھی وہ تو تم مانتے ہو لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ تم نہیں مانتے, یہ بات غلط ہے. یا اہل الکتاب اے کتابیوں, لم تلبسون الحق بالباطل, تم سچ کو چھپاتے ہو اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہو. آج آپ دیکھ لیں مسلمان نہ کسی کو ایٹم بم مارا ہے, نہ مسلمان نے کوئی جنگ عظیم چھیڑی ہے, نہ مسلمان نے کروڑوں انسانوں کو گیس چیمبرز میں قتل کیا ہے, لیکن دہشت گرد وہی ہے. اور تم نے 1857 میں یہاں پہ ایسا ظلم کیا ہے کہ داستانیں اس کی گواہ ہیں. تم نے الجزائر میں ایسا ظلم کیا ہے کہ داستانیں گواہ ہیں. تم نے لیبیا میں, تم نے شام میں, تم نے اردن میں, تم نے فلسطین میں کہاں کہاں پہ کیا کیا فساد نہیں کیے لیکن تم مسلح اور ٹیررسٹ ہم ہیں, یہ بات بڑی عجیب سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ سچ کو جھوٹ بنا کے پیش نہ کرو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم سچ کو چھپاتے ہو. امریکی صدر نے کہا کہ حماس نے 40 بچوں کے, معصوم بچوں کی گردنیں کاٹ دی. لوگوں نے کہا کدھر ہے یہ معصوم بچے؟ تو کہا پتہ نہیں, مجھے تو فلاں آدمی نے بتایا تھا. فلاں آدمی سے جا کے پوچھا, اس نے کہا نہیں میں نے یہ بات نہیں کی تھی, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کو بدنام کر دیا. کچھ دروغ راضی جس رشتہ راضی دروغ بکلی روانی کڑی, پشتوں میں کہتے ہیں جب تک آپ کو سچ پتہ چلے گا تو جھوٹ پورے علاقے کو جلا چکا ہوگا. اس لیے یہ اتنی خطرناک سازش ہے. اس وقت بھی یہ کرتے تھے, جانتے تھے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم سچ جانتے ہو. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت اور عافیت دے. ہمارے علی بھائی کی والدہ جنہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ان کی بیٹی کو بھی صحت دے. ہمارے دوسرے ساتھی مولانا علی رضا کی والدہ فوت ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور مولانا علی اور ان کے تمام گھرانے کو صبر جمیل دے. جو کوئی اس مجلس میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں، مشکلات آسان کریں، پریشانیاں دور کریں. ہماری یہ مجلس قرآن اور تفسیر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص رحمتوں کے ساتھ، مدد اور نصرت کے ساتھ قبول و مقبول فرمائیں، اور ہمیں ساری زندگی بلکہ زندگی کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نور ہدایت کی روشنی سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. ہمارے ملک کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے بڑوں کو ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ باز رکھیں، اور تمام مسلمانوں کو یکسوئی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، ایمان اور اتحاد کے ساتھ اس ملک کو ترقی دینے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.